من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم.
شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے. ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے.
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارک نساء کی 75ویں اور 76ویں آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے علی پرہیزگار. سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، پھر پروگرام آج کا ایران سماعت فرمائیے گا، اس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت ہوگا، پھر آپ سامعین خبروں کا دوسرا بلٹن سماعت فرمائیں گے، خبروں کے دوسرے بلٹن کے بعد نعت پیش کی جائے گی، پھر پروگرام تقویم یادوں کے جھروکے ہوگا، پھر گھر اور گھرانہ پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، پھر خبروں کا دوسرا بلٹن، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا اندازے جہاں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبروں کا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ غزہ پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے، آج بھی متعدد فلسطینی شہید اور زخمی۔ فلسطین کے حامی طلبہ پر امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی کا ظالمانہ اقدام، تعلیم سے محروم کر دیا۔ خلیج فارس عالمی ورثہ اور ہمیشہ باقی رہنے والا نام ہے ایرانی وزیر خارجہ۔ اور ملک میں بہت زیادہ تقسیم ہے، عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنائیں گے، چیف جسٹس آف پاکستان کا بیان۔ اور اب تفصیل سے خبریں۔ غاصب صہیونی فوج نے منگل کو بھی غزہ کے مختلف علاقوں پر اپنے وحشیانہ حملے جاری رکھے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ کے جنوب میں خان یونس کے مان علاقے کی اسلامی یونیورسٹی کے قریب واقع علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بنایا۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے اسی طرح غزہ کے زیتون علاقے میں ایک رہائشی مکان کو جارحیت کا نشانہ بنایا۔ فلسطینی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی فوجیوں نے غزہ کے مرکز میں نصیرات کیمپ پر بھی حملہ کیا۔ صہیونی فوج نے پیر کو بھی غزہ کے مختلف علاقوں پر ہوائی حملے کیے، جن کے دوران رفح میں متعدد خاندانوں کے دسیوں افراد شہید ہو گئے تھے۔ غزہ پر صہیونی حملوں کے دوران اس علاقے میں شہری تنصیبات مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں اور اب تک 34,500 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ فلسطینی مجاہدین نے غزہ میں جوابی کارروائی کے دوران دو مزید صہیونی فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ صہیونی فوج نے کہا ہے کہ اس کے دو فوجی مرکزی غزہ میں ہلاک ہوئے ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کی فوج نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی فوج کے دو افسر مرکزی غزہ میں ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ صہیونی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ہلاک ہونے والے ایک فوجی کا نام، جس کی عمر 28 سال تھی، میجر جنرل ایدو اووے، اور دوسرے کا نام میجر کلکادین مہیری ہے اور اس کی عمر 37 سال تھی۔ فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا کہ القسام بریگیڈ کی جانب سے اس علاقے میں تعینات صہیونی فوجیوں پر مارٹر حملے کے بعد دو اسرائیلی ہیلی کاپٹر جنوبی شہر غزہ میں نصاریم محور پر لینڈ کر گئے ہیں۔ صہیونی فوج غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک اپنے 608 فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کر چکی ہے، جبکہ آزادانہ ذرائع کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد سے ہلاک ہونے والے صہیونی فوجیوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ فلسطینی استقامتی تحریک حماس کا وفد قیدیوں کے تبادلے کے سلسلے میں نئی تجاویز کے بارے میں مزید صلاح و مشورے کے لیے قاہرہ سے روانہ ہو گیا ہے۔ سما نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ حماس کا وفد قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں نئی تجاویز وصول کرنے اور مصر و قطر کی ثالثی میں مذاکرات اور ان کی مزید وضاحتیں حاصل کرنے کے بعد مزید صلاح و مشورے کے لیے قاہرہ سے روانہ ہو گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق حماس کا وقت قاہرہ سے روانہ ہو گیا اور غزہ میں جنگ بندی کے لیے پیش کی جانے والی تجاویز کے تحریری جواب کے ساتھ واپس آئے گا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ جہاد اسلامی فلسطین کے سیاسی شعبے کے رکن احسان عطایا نے صہیونی حکومت کی جانب سے قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں پیش کی جانے والی تجاویز پر رد عمل میں کہا ہے کہ یہ تجاویز موجودہ شکوں اور ابہامات کے باعث سمجھوتے پر منتج نہیں ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ تجاویز میں نقائص ہیں اور یہ خبیثانہ کوششیں ہیں۔ جہاد اسلامی فلسطین کے اس رکن نے کہا کہ نئی تجاویز کی شکوں میں 90% سابقہ تجاویز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، اس لیے میں سمجھوتے کے حصول کو مسترد کرتا ہوں۔ غاصب صہیونی حکومت تل ابیب میں نتنیاہو حکومت کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں کے خلاف جو قیدیوں کے تبادلے کا سمجھوتا کیے جانے کا مطالبہ کر رہے ہیں تشدد و طاقت کا استعمال کر رہی ہے۔ پریس ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ ہزاروں صہیونیوں نے تل ابیب میں مظاہرہ کیا اور قیدیوں کے تبادلے کے لیے حماس کے ساتھ سمجھوتا طے کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ صہیونی پولیس نے ان مظاہرین کو تشدد کا نشانہ بنایا، انہیں منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا۔ الجزیرہ ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق صہیونی پولیس نے لیکود پارٹی کے دفتر کے سامنے سے 5 مظاہرین کو گرفتار بھی کر لیا۔ اس سے قبل صہیونی قیدیوں کے لواحقین کی جانب سے تل ابیب میں وزارت جنگ کی عمارت کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیے جانے کی رپورٹ ملی تھی۔ صہیونی قیدیوں کے لواحقین نے صہیونی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں نکلنے دیا جانا چاہیے۔ ان لواحقین کا کہنا ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کے سمجھوتے کے ذریعے سے ہی صہیونی قیدیوں کو رہا کرایا جا سکتا ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے بحر ہند اور بحیرہ احمر میں امریکہ اور اسرائیل کے 4 بحری جہازوں کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ المسیرہ ٹی وی چینل کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا ہے کہ دشمنوں کے خلاف کیے جانے والے اس حملے میں امریکہ کے 2 اور اسرائیل کے 2 بحری جہازوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہماری فوج نے اس حملے کو مکمل کامیابی کے ساتھ انجام دیا، جس کے تحت بحیرہ احمر میں امریکی ڈسٹرائر اور بحر ہند میں کنٹینر شپ کو نشانہ بنایا گیا۔ یمن کی مسلح افواج ترجمان یحییٰ سری نے کہا ہے کہ امریکہ اور صہیونی حکومت کے یہ بحری جہاز مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہ کی طرف جا رہے تھے، جنہیں حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یمن کی مسلح افواج کے اس حملے میں ڈرون طیاروں کا بھی استعمال ہوا۔ اس ترجمان نے تاکید کی کہ جب تک غزہ کے خلاف صہیونی جارحیت اور فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے، یمن کی مسلح افواج کی جانب سے اس قسم کے حملے جاری رہیں گے۔ البتہ دیگر ملکوں کے بحری جہازوں پر حملے نہیں کیے جا رہے ہیں اور امریکہ، برطانیہ اور صہیونی بحری جہازوں یا مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہ جانے والے بحری جہازوں کو چھوڑ کر سارے بحری جہازوں کو تحفظ حاصل ہے۔ نیو یارک کی کولمبیا یونیورسٹی کی انتظامیہ نے فلسطین کے حامی طلبہ کا احتجاج ختم کرانے اور ٹینٹ ہٹانے کے لیے الٹیمیٹم اور انتباہ دینے اور دوسری جانب طلبہ کی جانب سے احتجاج جاری رکھنے پر تاکید کے بعد ان طلبہ کو یونیورسٹی میں تعلیم جاری رکھنے سے روک دیا ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق نیو یارک میں کولمبیا یونیورسٹی کی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے فلسطین کے حامی طلبہ کا احتجاج ختم کرانے اور ٹینٹ ہٹانے کے لیے الٹیمیٹم اور انتباہ دینے اور دوسری جانب طلبہ کی جانب سے احتجاج جاری رکھنے کے اصرار کے بعد ان طلبہ کو یونیورسٹی میں تعلیم جاری رکھنے سے روک دیا ہے۔ نیو یارک میں کولمبیا یونیورسٹی میں ٹینٹ لگائے احتجاج پر بیٹھے طلبہ کو خبردار کیا تھا کہ پیر کی شام تک اپنا احتجاج ختم اور ٹینٹ ہٹا لیں، ورنہ انہیں یونیورسٹی سے نکال دیا جائے گا۔ کولمبیا یونیورسٹی کے نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ٹرم ادھورا رہ جائے گا، انہیں تعلیم جاری رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دوسری جانب امریکہ میں پولیس نے ورجینیا یونیورسٹی میں دسیوں طلبہ کو حراست میں لے لیا ہے۔ اے بی سی نیوز چینل نے خبر دی ہے کہ پولیس نے ورجینیا یونیورسٹی میں ان طلبہ پر دھاوا بول دیا جو وہاں ٹینٹ لگا کر دھرنا دے رہے تھے۔ خبروں کے مطابق یونیورسٹی کے عہدیداروں نے پہلے طلبہ کو وہاں سے ہٹنے کے لیے وارننگ دی اور پھر جو نہیں ہٹا اس کے خلاف پولیس نے کاروائی کی۔ واضح ہے کہ امریکہ کی جانب سے صہیونی حکومت کی وسیع حمایت کی امریکی طلبہ شدید مخالفت کر رہے ہیں۔ امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی سے غزہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کی تحریک شروع ہوئی اور دھیرے دھیرے پورے امریکہ میں پھیل گیا. اب فرانس جیسے دوسرے ملکوں میں بھی اس کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے. پورے امریکہ میں ہو رہے مظاہروں اور دنیا بھر میں مخالفت کے باوجود امریکہ کی بائیڈن حکومت نے ابھی کچھ پہلے ہی اسرائیل کو اسلحہ جاتی مدد کے ایک اور بل کو منظوری دی ہے. امریکی اور یورپی طلبہ کے ساتھ دنیا کے مختلف ملکوں کے شہروں میں عوام کی جانب سے بھی فلسطین کی حمایت میں مظاہرے بدستور جاری ہیں. ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے مختلف ملکوں میں جملہ اٹلی، جاپان، مراکش، ہالینڈ، جرمنی اور کینیڈا اور اسی طرح فرانس، برطانیہ اور امریکہ کے مختلف شہروں میں غزہ کے خلاف سینی جارحیت کی مذمت اور فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں. ان مظاہروں کے شرکا غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں. مظاہرین فلسطینی پرچم بھی لہرا رہے ہیں جبکہ مظاہرین نے گروپ سات کے رہنماؤں کی تصاویر بھی اس بنا پر نظر آتش کی ہے کہ ان رہنماؤں کی جانب سے سینی جارحیت پر کوئی خاص رد عمل نہیں دکھایا جا رہا ہے. غزہ میں فلسطینی عام شہریوں، عورتوں اور بچوں کے خلاف جاری وحشیانہ سینی جارحیت اور درندگی نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں شدید احتجاج کیا جا رہا ہے اور دنیا کے مختلف ملکوں کی حکومتوں اور اداروں کی جانب سے فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کیا جا رہا ہے. انہوں نے فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے. حزب اللہ لبنان کے مجاہدین نے مقبوضہ کفر شعبہ کے ٹیلوں پر زبردست گولہ باری کی ہے. صہیونی مذہبی رہنما آبیاشائے لیوی نے شمالی مقبوضہ فلسطین میں حزب اللہ کے حملوں کے باعث صہیونی فوج کو درپیش مشکل صورتحال کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی صورتحال 1948 میں جعلی اسرائیلی حکومت تشکیل پانے کے بعد سے اب تک پیش نہیں آئی تھی. حزب اللہ لبنان کے مجاہدین نے مقبوضہ کفر شعبہ کے ٹیلوں پر زبردست گولہ باری کی ہے. حزب اللہ لبنان نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ استقامت کے مجاہدین نے ملت فلسطین اور ان کے دلیرانہ دفاع کے لیے کفر شعبہ ٹیلوں پر واقع رویسات العلم صہیونی فوجی اڈے کے اطراف پر شدید گولہ باری کی ہے. اس بیان کے مطابق لبنان کی اسلامی استقامت نے شمال مقبوضہ فلسطین میں عرب الارامشہ کالونی کو بھی براہ راست حملے کا نشانہ بنایا. صہیونی مذہبی رہنما آبیاشائے لیوی نے شمالی مقبوضہ فلسطین میں حزب اللہ کے حملوں کے باعث صہیونیوں کو فوج کو درپیش مشکل صورتحال کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی صورتحال 1948 میں جعلی اسرائیلی حکومت تشکیل پانے کے بعد سے اب تک پیش نہیں آئی ہے. ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ خلیج فارس عالمی ورثہ اور ہمیشہ باقی رہنے والا نام ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ یار نے کہا ہے کہ خلیج فارس میں سیکورٹی کو صرف اس کے ساحلی ملکوں کے تعاون سے ہی یقینی بنایا جا سکتا ہے اور فلسطینیوں کے دفاع اور صہیونی حکومت کی جنگ بندی کے خاتمے سے اس خطے میں مثبت اثرات مرتب ہوں گے. خلیج فارس کے قومی دن کی مناسبت سے ایک پیغام میں وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ یار نے کہا ہے کہ خلیج فارس عالمی ورثہ اور ہمیشہ باقی رہنے والا نام ہے. ایران کی تاریخ میں 29 اپریل وہ دن ہے جب ان بہادر لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے اپنی جد و جہد سے برسوں بعد خلیج فارس کے جنوبی ساحلوں کو پرتگال کے سامراجی پنجوں سے آزاد کرایا تھا. وزیر خارجہ نے اپنے پیغام میں مزید کہا کہ آج ہم ایسے عالم میں خلیج فارس کے ہمیشہ باقی رہنے والے نام کو یاد کر رہے ہیں کہ جب اس کے اطراف کے علاقے میں جس کا خلیج فارس سے تاریخی تعلق ہے اہم واقعات رونما ہو رہے ہیں. یقینی طور پر فلسطین کا دفاع اور صہیونی حکومت کی جنگ پسندی کے خاتمے سے خلیج فارس کے اہم و حساس علاقے پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے. وزیر خارجہ نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ایران اپنی بے پناہ خدا دادی گنجائشوں اور مختلف شعبوں میں ترقی کے ساتھ اپنی کامیابیوں کو علاقے میں امن و پائیداری اور ترقی نیز مشترکہ اقدار کے تحفظ کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار ہے. اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ امریکی یونیورسٹیوں میں طلبہ کے خلاف تشدد کے لیے امریکی پولیس کو کھلی چھوٹ دینا اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ انسانی حقوق کے مسئلے میں یورپ و امریکہ کا رویہ بالکل دوغلا ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے نامہ نگاروں سے اپنے ہفتے وار گفتگو میں امریکہ میں یونیورسٹیوں میں طلبہ کے خلاف پولیس تشدد کی مذمت کی. انہوں نے کہا کہ امریکی یونیورسٹیوں میں پیش آنے والے واقعات اس حقیقت کے غماز ہیں کہ عالمی رائے عامہ میں مسئلہ فلسطین کے تعلق سے بیداری پیدا ہو چکی ہے اور اس میں نسل پرست غاصب صہیونی حکومت کے حوالے سے نفرت شدید طور پر بڑھتی جا رہی ہے. ایک ایسی ظالم حکومت جو یورپ و امریکہ کی حمایت سے فلسطینیوں کا قتل عام اور ان کی نسل کشی کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے معاملے پر از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ عدالت کی آزادی یقینی بنائیں گے، اندر اور باہر سے حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس پاکستان نے وضاحت کی کہ 3 رکنی کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ تمام دستیاب ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دیا جائے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی بینچ سے الگ ہو گئے، فل کورٹ کے لیے 2 ججز دستیاب نہیں ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ملک میں بہت زیادہ تقسیم ہے، ہمیں ایک طرف یا دوسری طرف کھینچنا بھی عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے، ہمیں اپنی مرضی کے راستے پر چلانے کے لیے مت دباؤ ڈالیں، عدلیہ کو اپنی مرضی کے راستے پر ڈھکیلنا بھی مداخلت ہے۔ چیف جسٹس کے حکم پر کمرے عدالت میں اٹارنی جنرل نے تجاویز پڑھی جن میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کے حکم نامے کو ستائشی نظر سے دیکھتے ہیں، ایگزیکٹو اور ایجنسیوں کو اختیارات کی تقسیم کو مد نظر رکھنا چاہیے، ججز میں کوئی تقسیم نہیں ہے۔ سوشل میڈیا اور میڈیا پر تاثر دیا گیا کہ ججز تقسیم ہیں، ججز کی تقسیم کے تاثر کو زائل کرنے کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ عدلیہ اور ضلعی عدلیہ کے ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ میں ترمیم کی ضرورت ہے، ججز کے ساتھ ایجنسیوں کے ممبران کی ملاقاتوں پر مکمل پابندی عائد کی جائے گی، اگر کسی جج کے ساتھ کوئی مداخلت ہوئی ہے تو وہ فوری بتائیں۔ ججز کی شکایت کے لیے سپریم اور ہائی کورٹس میں مستقل سل قائم کیا جائے، شکایات پر فوری قانون کے مطابق فیصلے صادر کیے جائیں۔ ججز تجاویز میں کہا گیا ہے کہ وہ ایجنسیز یا اہلکار جو ججز یا ان کے اہل خانہ کی فون ٹیپنگ یا ویڈیو ریکارڈنگ میں ملوث ہیں، ان کی نشاندہی کر کے قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ اسٹیٹ ایجنسیز اگر ضلع یا اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے امور میں مداخلت کریں یا بلیک میل کریں تو جج کو توہین عدالت کی کارروائی کرنی چاہیے۔ چیف جسٹس اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز یا کوئی اور جج سی سی ٹی وی ریکارڈنگ حاصل کرے جہاں اس کے امور میں مداخلت ہوئی ہو۔ پاکستان کے وزیراعظم نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی اور فلسطین میں قیام امن کے بغیر دنیا میں امن و امان ممکن نہیں ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے ریاض میں منعقد عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے دنیا میں پائیدار امن و امان کے قیام کے لیے غزہ میں امن و صلح کی حمایت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی امن غزہ بند جنگ بند ہونے اور فلسطین میں قیام امن کی مرہون منت ہے اور ہم اس کا کھل کر اعلان کر رہے ہیں۔ شہباز شریف نے یوکرین جنگ کو ترقی پذیر ممالک کو درپیش مسائل کی جڑ قرار دیا اور کہا کہ یوکرین جنگ نے عالمی منڈی کو درہم برہم کر دیا اور بین الاقوامی سطح پر افراط زر اور مہنگائی کا باعث بنی ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ مہاراشٹرا میں شیو سینا یو بی ٹی کے رہنما سنجے راوت نے وزیراعظم مودی پر شدید حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا مہاراشٹرا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہندوستان لوک سبھا انتخابات 2024 کے تیسرے مرحلے سے پہلے سیاسی پارٹیوں لیڈروں کے بیانات میں شدت آتی جا رہی ہے۔ شیو سینا یو بی ٹی کے ترجمان اور رکن راجیہ سبھا سنجے راوت نے بھارتی جنتا پارٹی اور پی ایم نریندر مودی پر سخت حملہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کا مہاراشٹرا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہاں مودی جی کی آتما جو بھٹک رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہاراشٹرا بی جے پی کا شمشان بننے جا رہا ہے، بی جے پی کا اگر کہیں انتم سنسکار ہوگا تو اسی مہاراشٹرا میں ہوگا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین اختر۔ سامعین، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ 7 اکتوبر کو طوفان الاقصی آپریشن کے ساتھ ہی غاصب صہیونی حکومت میں ایک تہلکہ سا آ گیا اور اس کا جو دفاعی سسٹم تھا اس کی پوری طریقے سے قلعی کھل گئی اور مزاحمتی گروہوں نے نہایت دلیری کے ساتھ اپنا آپریشن مکمل کیا۔ یہ پیچیدہ اور دنیا کا منفرد آپریشن کہ جس نے غاصب صہیونی حکومت کے ڈیفینس سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس آپریشن کے بعد غاصب صہیونی حکومت اور ان کے فوج نے غزہ پر چڑھائی کر دی اور ایسی چڑھائی کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، اور اس وقت غزہ خاک و خون میں غلتا ہوا ہوا ہے اور ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ٹنوں من بارود غزہ کی سرزمین پر موجود ہے، اور وہاں کے عوام جو ہیں وہ اس وقت نہایت ہی قسمہ پرسی کے عالم میں ہیں۔ یہ تمام صورتحال یقینی طور پر ہمارے سننے والوں کو اس طرف متوجہ کر رہی ہوگی کہ شاید فلسطینی عوام کے حوصلے ٹوٹ گئے، لیکن نہیں، داستان یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ ہم نے دیکھا کہ 6 مہینے سے زیادہ عرصے کے دوران فلسطین کے عوام اپنے نظم العین کے ساتھ بھرپور طریقے سے جڑے رہے، اور آج بھی ان کا عزم و حوصلہ پہاڑ کی طرح جو ہے وہ قائم و دائم ہے۔ فلسطینی بچہ ہو یا فلسطین کی خواتین، نوجوان ہوں یا بوڑھے، وہ جس انداز سے اپنے نظم العین اور اپنی سرزمین کے دفاع اور اپنی سرزمین سے محبت کے حوالے سے ایک مثال بن چکے ہیں، اور یہی ان کا مثال بننا غاصب صہیونی حکومت میں بوکلاہٹ کا سبب بنا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف اوقات میں غاصب صہیونی حکومت کے حکام کچھ ایسے اقدامات کر بیٹھتے ہیں کہ جس کی بنا پر ان کو خفت، خواری اور ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کی ایک بڑی مثال غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو اور ان کی جنگی کابینہ ہے۔ جی ہاں سامعین، اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، اور اس کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کوئی بھی دوا کارگر ثابت نہیں ہو رہی، اور اس وقت غاصب صہیونی حکومت جو ہے وہ شدید ترین بوکلاہٹ کا شکار ہے، اور اس میں سر فہرست اس حکومت کا خونخوار نسل کش وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو ہے۔ وہ نتنیاہو کہ جو اس وقت جو ہے ایک نفرت کی علامت بن چکا ہے، اور آج یا ہر گزرتی گھڑی اس کے لیے مشکلات کا پہاڑ کھڑا کر رہی ہے، کیا کہیں گے آپ؟
جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، غاصب سے ان کی حکومت جب سے وجود میں آئی ہے، اور اس ریاست، اس غیر قانونی ریاست کا جو وجود ہے وہ خود ظلم، جبر، تشدد اور بربریت پہ استوار ہے، اور اس غیر قانونی اور غاصب حکومت نے جو عہدیدار متعارف کروائے ان کی ماہیت بھی اسی نوعیت کی ہے۔ صہیونی حکومت میں کئی ایسے ماضی میں افراد گزرے ہیں کہ جن کے ہاتھ فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک ظالم اور جابر اس حکومت کا سربراہ یا اس حکومت کا اہم فرد رہ چکا ہے۔ ہمیں ماضی میں ایریل شیرون کا نام اب بھی، جس کو
بے شک
اس زمانے میں بوچر آف اسرائیل یا بوچر آف فلسطین کہا جاتا تھا، کہ یہ فلسطین کا قصائی ہے،
یعنی
اس کے ہاتھوں سے، انگلیوں سے اور اس کے آنکھوں سے خون ٹپکتا تھا، اور یہ پورے کا پورا اس کا جسے کہتے ہیں وجود فلسطینی خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ آج بھی اس کو انتہائی برے القاب سے یاد کیا جاتا ہے، اور خود صہیونیوں کے اندر بھی ایک انتہائی سخت اور انتہائی بھیانک قسم کی تصویر ہے ان کے اس فرد کے بارے میں۔ ظاہر ہے جب خود اس کے اپنے اس کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں تو فلسطین والے اس کے بارے میں یقیناً اس سے بھی کئی گنا زیادہ بری سوچ رکھتے ہوں گے، اس کے بارے میں جو ان کے پاس حقائق اور واقعات ہوں گے اس کی بنیاد پہ یقیناً وہ ان کے لیے سب سے منفور ترین شخص ہوگا۔ لیکن جب سے نتنیاہو اقتدار میں آیا، اور نتنیاہو نے اپنی بربریت کا سلسلہ شروع کیا، تو لوگ آہستہ آہستہ ایریل شیرون کو بھی
بھولتے چلے گئے
کہ ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ ظالم اس صہیونی حکومت کا سربراہ بنا، اور بالخصوص 7 اکتوبر سے لے کے اب تک جو کچھ غزہ میں ہوا اس کی تمام تر ذمہ داری نتنیاہو پہ جاتی ہے۔ ایک ایسا فرد کہ جو اقتدار کے نشے میں ایک طرف نشے میں چور ہے، ایک طرف اقتدار کے لیے تڑپ رہا ہے، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ چونکہ اس وقت جو غاصب صہیونی حکومت کا جو داخلی سیاسی نظام ہے اس کے اندر نتنیاہو قابل قبول شخصیت نہیں ہے
جی،
اور وہ اپنے پارٹی میں اگرچہ وہ سامنے آ جاتا ہے لیکن اوور آل اگر صہیونی پارلیمنٹ کی بات کی جائے، صہیونی سیاسی گروہوں کی بات کی جائے تو اس کے اندر اس کو کوئی اچھے الفاظ سے نہیں یاد کیا جاتا۔ اس کے دور حکومت میں جہاں فلسطینیوں کے خلاف ظلم ہوئے، جبر ہوئے، وہاں پہ بربریت ہوئی، وہ ایک پہلو ہے اس کا، لیکن خود اپنے جو ان کی ایک غاصبانہ ریاست ہے اس کے اندر بھی جو اس کا کردار ہے اس سے اس کے دوست بھی راضی نہیں ہے، اور خود ان کا اپنا جو سسٹم ہے اس کے اندر بھی وہ ایک بدعنوان شخص کے طور پہ اور اپنے اختیارات سے تجاوز کرنے والا شخص
تصور کیا جاتا ہے
اور وہ اور اس کی اہلیہ دونوں پہ کئی کیسز ہیں، اور کسی وقت بھی یعنی اقتدار سے ہٹتے ہی اس کی اگلی منزل جو ہے وہ جیل کی سلاخیں ہوں گی اور وہ زندان میں ہوگا، یعنی جو وہاں کی اس وقت زندہ حقیقت ہے اس کی قانونی پوزیشن کے عنوان سے کہ نتنیاہو یا اقتدار میں رہے گا یا جیل میں رہے گا، اس کے پاس کوئی دوسرا تیسرا آپشن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اقتدار میں رہنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرنے کے لیے آمادہ رہتا ہے، تیار رہتا ہے۔ آپ ماضی میں اگر جائیں تو جس طرح خود صہیونی کیبنٹ کے اندر مشکلات رہی ہیں، حکومت سازی کے جو مراحل رہے ہیں، کئی دفعہ الیکشن ہوئے پھر بھی کوئی اکثریتی جماعت نہیں آ سکی، یہ جو آخری جس کی بنیاد پہ یہ ابھی جو وزیر اعظم بنا ہوا ہے تو اس میں بھی اس نے کئی طرح کے گروہوں کو ملا کے اپنی اکثریت ثابت کی، اور ان گروہوں کے اندر اس کے اپنے بھی نظریاتی مخالف بھی شامل ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس نے انتہا پسندوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے۔ تو یہ ایک عجیب سی جسے کہتے ہیں نا ایک کھچڑی بنی ہوئی ہے اس وقت صہیونی حکومت کے اندر کہ انتہا پسند ایک طرف، نتنیاہو ایک طرف، اور وہ سیاسی جماعتوں کے وہ افراد کے جو جن کے پیچھے بڑی عوام نہیں ہے، بڑی تعداد نہیں ہے لیکن اس کے پاس ایک حلقے کے ووٹ ہیں، لیکن وہ اس حد تک متعصب ہیں کہ وہ فلسطینیوں کے وجود کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہی انتہا پسندوں میں سے ایک جو ان کی داخلی سلامتی کا جو وزیر ہے بن گوئر، جس کا نام آج کل بہت زیادہ ملتا ہے، وہ بھی اسی نتنیاہو کی پیداوار ہے۔ اگر نتنیاہو اس کو اپنے کیبنٹ میں نہ لیتا اور وہ انتہا پسند گروہ کے جو صہیونیوں کے اندر بھی انتہا پسند ہوگا تو وہ کتنا انتہا پسند ہوگا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ خود زائنسٹ اتنے انتہا پسند ہیں اور ان کے اندر جو پھر انتہا پسند ہوگا تو وہ شیطانت کے کس درجے پہ فائز ہوگا۔ بہرحال نتنیاہو کا اس وقت جو بڑا پرابلم ہے وہ اقتدار میں رہنا ہے۔ اقتدار میں رہنے کے لیے اس نے یہ حربے استعمال کیے جو میں نے آپ کو عرض کیے۔ 7 اکتوبر کے بعد اس نے جو غزہ کے عنوان سے جو رویہ اپنایا اس کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ اقتدار میں باقی رہنا ہے۔ نتنیاہو نے اپنے 7 اکتوبر کے بعد فوراً جو پہلا سلوگن دیا اس میں یہ تھا کہ وہ اپنے قیدیوں کو چھڑائے گا، وہ حماس کا خاتمہ کرے گا اور غزہ کے اندر اپنے مرضی کا سسٹم لے کے آئے گا۔ یہ 3-4 اس کے بنیادی سلوگن تھے کہ جس کے 7 اکتوبر کے بعد جس طرح وہ میدان جنگ میں وارد ہوا۔
جی صحیح آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب، یہ بات بالکل حقیقت پر مبنی ہے اور اس حوالے سے روز بروز ہم دراڑیں پڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں غاصب صہیونی حکومت کے پیکر میں اور خاص طور پر جو ان کی جنگی کابینہ ہے۔ ایک اور چیز جو بڑی وسوخ کے ساتھ خود غاصب صہیونی حکومت کے اندر سے سننے میں آ رہی ہے اور اس کا برملہ اظہار بھی کیا جاتا ہے اور وہاں کے اخبارات بھی اس بات کو پورے طریقے سے بیان کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے جو حکام ہیں وہ حقائق جو ہے وہ چھپا رہے ہیں،
اور وہ جو ایک حقیقت پر مبنی جو زمینی ریالٹی ہے غزہ کے حوالے سے، اور جو ایک طریقے سے تو یہ جنگ غاصب صہیونی حکومت ہار چکی ہے، یعنی کہ اس میں کسی قسم کا بھی دوسرا کوئی شبہ ہے ہی نہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اس میں جنگ میں برتری کس کی ہے، یہ تو واضح ہے کہ فلسطین کے عوام اور فلسطین کے مزاحمتی گروہوں نے اس وقت جو ہے وہ لوہے کے چنے بھی چبوا دیے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت جو ہے وہ ابھی اپنا کوئی کارنامہ اس جنگ کے حوالے سے سامنے لے کر نہیں آئی ہے۔ آپ سے میں یہ پوچھوں گا کہ جو جھوٹ پر قائم ان کی بنیاد ہے، یہ روز بروز جو مثلاً ایک نیا جھوٹ کا پلندہ سامنے لے کے آتے ہیں، آیا اس سے بچ سکیں گے یہ لوگ؟
دیکھیں، اس میں ایک تو جو غاصب صہیونی حکومت کی داخلی سیاست ہے، اس عنوان سے بھی وہ اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے جو جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں اور جو غلط اعداد و شمار دیتے ہیں، وہ ایک طرف وہ ایشو ہے، اور اس کے بھی بارے میں یہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جو چیز چھپائی جاتی ہے وہ کچھ عرصے کے بعد کہیں نہ کہیں سے آج کی دنیا میں وہ نمایاں ہو کے سامنے آ جاتی ہے، جس سے ان کے چہرے کے اوپر مزید جسے کہتے ہیں کہ لوگ اعتماد کا اظہار نہیں کر رہے، وہ ان کی باتوں کو اس انداز سے اہمیت نہیں دیتے کہ جس طرح کسی حکومت کے عہدیدار کو اس طرح کی جنگی صورتحال میں دیا جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی شکست کو چھپانے کے لیے جو ہے وہ ساری چیزیں یہ کر رہے ہیں، لیکن اس کو ہم اگر انٹرنیشنل اس میں لے جائیں، اور اس وقت جو آئی سی جے جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جو معاملہ چل رہا ہے، یا جو آئی سی سی میں چل رہا ہے انٹرنیشنل کرمینل کورٹ میں، جو ساؤتھ افریقہ کی وجہ سے جو سلسلہ شروع ہے، اس کی وجہ سے جو نیتن یاہو پہ دباؤ ہے وہ داخلی دباؤ سے بڑھ کے ہے، اور اس وقت جو نیتن یاہو کو سب سے بڑا جیسے ڈر اور خوف اور تشویش ہے کہ اس کے کہیں پہ ان کورٹس کی طرف سے، کسی عالمی ادارے کی طرف سے باقاعدہ گرفتاری کے وارنٹ جاری نہ ہو جائیں۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ خطرہ ہے کہ اگر اگلے کسی پروگرام میں موقع ملا تو ہم اس پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یا انٹرنیشنل کرمینل کورٹ نے جو غاصب اسرائیل اور نیتن یاہو کے بارے میں فیصلے کیے ہیں، اس کے جو ہیں وہ آئندہ کی فلسطین کی سیاست پہ اور عالمی سیاست پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا یہ موضوع اور فلسطین کے حوالے سے گفتگو ہمارے پروگرام کا حصہ رہتی ہے، اور تازہ ترین صورتحال سے ہم اپنے سامعین کو آگاہ کرتے رہتے ہیں، اور خبروں میں بھی بیشتر حصہ فلسطین کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے ہوتا ہے، اور ایکسپرٹس کی آرا ہم اپنے سامعین کو سناتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ سامعین اس حوالے سے اگر ان کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم اسی گفتگو کے اندر کوشش کریں گے کہ سامعین کے سوالوں کے جوابات بھی جو ہے وہ لے سکیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں، اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ میں آپ تازہ ترین خبروں کے علاوہ ویڈیو گیلری، فوٹو گیلری سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، اور سحر اردو ٹی وی پر پیش کیے جانے والے مختلف پروگراموں کو بھی ویب سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیا جاتا ہے، جس میں ڈرامہ سیریال اور حالات حاضرہ کے پروگرام، سماجی پروگرام، اقتصادی پروگرام بھی ہماری سائٹ کا حصہ رہتے ہیں۔ جی ہاں سامعین، اب وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اپنے قلوب کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور کرتے ہیں۔
جب تصور میں آپ آتے ہیں، جب تصور میں آپ آتے ہیں، دل کے ناسور جگمگا ناسور جگمگاتے ہیں، کوئی پوچھے تو ان ستاروں سے، کوئی پوچھے تو ستاروں سے، کس کے انوار جل ملاتے ہیں، کس کے انوار جھل ملاتے ہیں، رہ روے عشق کیف و مستی ہے، رہ روے کیف و مستی ہے، بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں، بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں، ہے مقام ادب جھکا لو دل، ہے مقام ادب جھکا لو دل، یہاں فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں، یہاں فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں، ہم ہیں ممنون بے خودی یارو، ہم ہیں ممنون بے خودی یارو، ایسی محفل میں خود کو پاتے ہیں، ایسی محفل میں خود کو پاتے ہیں، مدح خان رسول وہ بھی ہے مدح خان رسول وہ بھی ہے نام پر جس کے سر جھکاتے ہیں نام پر جس کے سر جھکاتے ہیں شاہ افضل کا ہے کرم یہ علی شاہ افضل کا ہے کرم یہ علی نعت مقبول ہم سناتے ہیں نعت مقبول ہم سناتے ہیں جب تصور آپ آتے ہیں دل کے ناسور جگمگاتے ہیں
سامعین ابھی آپ اپنے قلوب کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور فرما رہے تھے یہاں سامعین پیغمبر ختمی مرتبت کی ذات والا صفات ہمارے لیے نمونہ عمل ہے اور سنت پیغمبر ختمی مرتبت کا احیاء ہماری اولین ذمہ داری ہونی چاہیے پیغمبر ختمی مرتبت کی احادیث کو حفظ کرنا اور اس پر عمل کرنا نہایت پسندیدہ عمل ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے روزمرہ زندگی کے اندر اگر ہم سنت پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کریں تو یقینی طور پر اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارے قدم چومے گی لیکن اگر ہم نے ذات والا صفات پیغمبر ختمی مرتبت کو اور ان کی سنت کو فراموش کر دیا تو یقینی طور پر مشکلات اور زندگی میں بھنور آتے رہیں گے اور زندگی کی چرخش اسی طریقے سے پریشانیوں کے عالم میں گھومتی رہے گی لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں سیرت پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو جاری و ساری رکھنا چاہیے جی ہاں سامعین ریڈیو تہران کی یہ دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے کی نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور اب وقت ہوا ہے ہمارے ہفتہ وار پروگرام کی جس کے جو نشر مقرر بھی پیش کیا جاتا ہے سماعت فرمائیے آج کا ایران
آج کا ایران
عزیز سامعین، ہفتہ وار پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے ایران اور ایران سے متعلق رونما ہونے والے اہم حالات و واقعات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
چل ساحل سے مچی ہے، بھوچال ہے قوموں کی اور غیظ و غضب ہے، مظلوم کی رسی ہے یہ مضبوط عجب ہے۔ فولاد کے پنجے ہیں جنگ میں دشمن کے لیے سخت شکنجے۔
سامعین، گزشتہ ہفتے صدر مملکت ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کے اسلام آباد پہنچنے پر آپ کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ نور خان ایئر بیس پر پاکستانی وفاقی وزیر ہاؤسنگ اینڈ ورکس ریاض حسین پیرزادے نے ایرانی صدر کا استقبال کیا۔ صدر ایران ابراہیم رئیسی کے وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد پہنچنے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے ترانے بجائے گئے، جس کے بعد صدر ایران کے اعزاز میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ایرانی صدر نے وفاقی کابینہ کے اراکین سے ملاقات کی اور وزیر اعظم ہاؤس کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا۔ ایران کے صدر کی ایوان صدر میں پاکستان کے صدر آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی۔ صدر پاکستان نے ایرانی وفد کے اعزاز میں اشائیہ دیا۔ ایران کے صدر نے لاہور اور کراچی کا دورہ کیا اور انہوں نے مزار قائد اعظم اور علامہ اقبال کے مزار پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ صدر ابراہیم رئیسی کے دورہ کراچی اور لاہور کے موقع پر عام تعطیل کا اعلان کیا گیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے اس دورے کے موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ علاقے کے بعض ممالک کے ساتھ سینی حکومت کے تعلقات بحال کرا کے اسے تحفظ فراہم کرنے کی امریکہ اور بعض مغربی ممالک کی کوششیں ناکام ہو گئی ہیں۔ صدر مملکت نے اپنے خطاب میں کہا کہ سینی حکومت کی بنیاد ظلم و جارحیت پر استوار ہے، اور قبضہ اور جارحیت کسی بھی بین الاقوامی نظام میں غاصب و جارے کے لیے مالکیت اور قانونی جواز فراہم نہیں کرتی، چاہے وہ قبضہ ایک دن کا ہو یا 75 برس کا۔ صدر مملکت نے کہا کہ غاصبانہ قبضہ اور جارحیت تمام بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی روح سے قابل مذمت ہے، اور جارے و قابض کو فوراً باہر نکال کر اس پر مقدمہ چلانا چاہیے اور قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ صدر مملکت نے سینی حکومت کے جرائم و جارحیت اور سامراجی نظام کے مقابلے میں استقامت کی ضرورت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ عالم اسلام کے مسائل کو ختم کرنے اور سینی حکومت کے جرائم کو روکنے کا راستہ مسلم امہ میں اتحاد و اتفاق کا قیام اور تفرقہ و اختلاف سے اجتناب ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے اتحاد و استقامت کے ذریعے عالم اسلام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ اور رہبر انقلاب اسلامی کی حکمت عملی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سینی حکومت غزہ میں بے پناہ جرائم و مظالم کے باوجود پوری طرح شکست کھا چکی ہے۔ کیونکہ اسے اپنا کوئی بھی مقصد حاصل نہیں ہوا، اور یہ غزہ کے مظلوم و ثابت قدم عوام ہیں جو اپنی استقامت سے کامیابی سے ہمکنار ہوئے ہیں۔ صدر مملکت نے شام میں ایرانی قونصل خانے پر سینی حکومت کے حملے کو اس غاصب حکومت کی شکست و بے بسی کا نتیجہ قرار دیا اور کہا کہ ایران نے منہ توڑ جواب دے کر سینی حکومت کو اچھی طرح سے تنبیہ کر دی۔ صدر مملکت نے دنیا میں امن اور انسانی حقوق کے دعوے دار بین الاقوامی اداروں کی بے عملی اور ناکارہ پن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ سینی حکومت کو غزہ میں جرائم کو روکنے کا پابند بنانے کے لیے بعض ممالک کی کوششوں کو ویٹو کر کے ناکام بنا دیتا ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ آج آزاد قومیں یہ سوال کر رہی ہیں کہ کیا اس غیر منصفانہ ڈھانچے کا، کہ جو مظلوم کی حمایت اور ظالم کو سزا دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا، کوئی منصفانہ متبادل نہیں ہونا چاہیے۔ صدر مملکت ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ باہمی اتحاد و یکجہتی سے فلسطین اور بیت المقدس کو آزاد کرانے کی مسلم امہ اور دنیا کی حریت پسند اقوام کی خواہش ایک دن ضرور پوری ہوگی۔ سامعین، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عامر ڈوگر نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں صدر ایران کے دورے پاکستان پر کہا کہ ہمیں ایران سے سبق سیکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے بدماش اسرائیل کو للکار کر مثال قائم کی۔ انہوں نے کہا کہ او آئی سی اور ہمارے حکمراں کہاں ہیں، اسرائیل ایک سازش کے تحت فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما عامر ڈوگر نے موجودہ حکومت پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اگر آج ہماری حکومت ہوتی تو پاکستان کی آواز فلسطینیوں کی حمایت میں پوری دنیا میں گونجتی۔
اے ہم صدائے دل سے آتی ہے خامنائی، ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی۔
میری رگوں میں جب تک یہ خون رواں دوا ہے، پیروں تلے زمین ہے اور سر پہ آسمان ہے، ممکن نہیں کروں میں رہبر سے بے وفائی، ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی۔
صدائے دل سے آتی ہے خامنائی، ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی۔
ستم کے بادل چھائے ہوئے ہیں ہر سو، پھر آ رہی ہے ہم کو مقتل سے خون کی بو، ہو آپ کا اشارہ تیار ہے فدائی، ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی۔
میں ہم صدائے دل سے آتی ہے خامنائی، ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی۔
اب وقت آ گیا ہے سر سے کفن کو باندھو، اہل وفا خدارا اب اور تم نہ سوچو، مٹ جاؤ گے اگر نہ رسم وفا نبھائی، ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی۔
اے ہم صدائے دل سے آتی ہے خامنائی، ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی۔
سامعین، پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات 76 سال سے نہیں بلکہ اس وقت سے ہیں جب ایران وہ پہلا ملک تھا جس نے 1947 میں پاکستان کو تسلیم کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ صدر ایران کا دورہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے اور ایران کے صدر مشہد اور تہران جیسے بڑے اور خوبصورت شہروں سے اسلام آباد تشریف